پیر نو مئی کے سربین کے ساتھ شفیع نقیجہ مئی کا سلام. پاکستان میں لوگ انصاف کی تلاش میں ہیں, تسلی کے لیے کالعدم مذہبی گروہ سالسی کا عدالتی نظام چلا رہے ہیں, پتہ نہیں ریاست کہاں ہے. جس کو نوٹس ملا اس نے کہا,
مجھے ایک نوٹس بھجوایا کہ 25 کو اگر آپ نہ آئے پھر ہم آپ کو آفس سے اٹھا لیں گے, جو بھی پھر اس کے بعد رزلٹ ہوگا آپ ذمہ دار ہوگا.
تفصیل یہ موضوع عالمی خبروں کے بعد.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے, عبداللہ فاروقی سے خبریں سنیے. پاکستان کے عدالتی نظام میں خامیوں کی وجہ سے جہاں لوگوں کے لیے انصاف کا حصول مشکل ہے, وہیں کئی افراد متبادل راستے اختیار کرنے پر مجبور ہیں. ایسے میں کالعدم مذہبی گروہ کا سالسی کا عدالتی نظام لاہور جیسے شہر میں چلایا جا رہا ہے, جس کے جج اور تفتیش کار دونوں مفتی عبدالقوی ہیں.
پاکستان میں اور بر صغیر میں جو ہمارا عدالتی سسٹم ہے اس میں دو چیزیں ہر آدمی محسوس کرتا ہے, خود جج صاحب بھی کہتے ہیں, ایک تو مہنگا ہے اور ہمارے یہاں بالکل فری ہے, دوسرا وہاں اتنا ضائع ہوتا ہے وقت کہ لوگ کہتے ہیں کہ جو دیوانی مقدمے میں گیا سمجھو وہ دیوانہ ہو گیا. ہم نے الحمدللہ ان دونوں چیزوں کو ختم کر دیا ہے بغیر پیسے کے, مفت الحمدللہ عدالتی نظام, اور وہ بھی پاکستان کے قانون کو ساتھ لے کر. اور دوسرا یہ ہے تین پیشوں کے اندر الحمدللہ ہم مقدمے کو سمیٹ دیتے ہیں.
حکومت کا کہنا ہے کہ اس نے ان غیر قانونی عدالتوں کا نوٹس لے لیا ہے اور تفتیش بھی چل رہی ہے. پاکستان میں حزب اختلاف نے وزیر اعظم نواز شریف کی غیر حاضری کے خلاف آج سینٹ سے واک آؤٹ کیا ہے. اس موقع پر حزب اختلاف کے رہنما سینیٹر اعتزاز احسن نے کہا کہ جب تک وزیر اعظم ایوان بالا نہیں آتے اپوزیشن واک آؤٹ یا علامتی واک آؤٹ کرتی رہے گی. آج سینٹ میں اپنے خطاب میں سینیٹر اعتزاز احسن نے مطالبہ کیا کہ وزیر اعظم اپنے اور خاندان کے اساسوں کی تفصیلات ایوان میں پیش کریں. ادھر قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف سید خورشید شاہ نے اپوزیشن کی حکمت عملی طے کرنے کے لیے بلائے جانے والے اجلاس کے بعد صحافیوں کو بتایا,
حکومت اس بات کو پازیٹو لے گی اور ہم اس معنی مرضی پہ بات کریں گے اور وہی موقف اڈاپٹ کریں گے جو سینٹ نے اٹھایا ہے. پھر ہم چاہتے ہیں کہ پارلیمنٹ کو اہمیت دی جائے, یہی ایک فورم ہے جس کے لیے ہم لڑتے رہے ہیں.
برطانیہ کے وزیر اعظم ڈیوڈ کیمرون نے خبردار کیا ہے کہ اگر برطانوی شہری یورپی یونین سے باہر نکلنے کے حق میں ووٹ دیتے ہیں تو اس سے یورپ میں امن خطرے میں پڑ سکتا ہے. وہ کہہ رہے ہیں جو لوگ ہم سے چاہتے ہیں کہ ہم یورپی یونین چھوڑ دیں ان میں سے چند کھلے عام کہتے ہیں کہ انہیں امید ہے کہ نتیجتاً یہ آرگنائزیشن بکھر جائے گی. میں اسے غیر معمولی سمجھتا ہوں. یہ ہمارے مفاد میں کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم یورپ میں قوم پرستی کی بنیاد پر مقابلہ کرنا شروع کر دیں اور تمام ممالک میں موجود برطانوی شہریوں کے لیے اس طرح شرازہ بکھیرنے میں شامل ہونا کتنی غیر ذمہ داری کی بات ہوگی. ڈیوڈ کیمرون کے الفاظ. 300 سے زیادہ ماہرین اقتصادیات نے خط کے ذریعے برطانوی وزیر اعظم ڈیوڈ کیمرون کو ہی اور دیگر عالمی رہنماؤں کو خط میں یہ لکھا ہے کہ وہ ٹیکس چھپانے والی پناہ گاہوں کے خاتمے کے لیے ٹھوس اقدامات کریں. ادھر ایران کے فوجی جنرل کا کہنا ہے کہ تہران نے ٹھیک اپنے ہدف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت کے حامل درمیانی رینج کے بیلسٹک میزائل کا کامیاب تجربہ کیا ہے. بریگیڈیئر جنرل علی عبداللہ کا کہنا ہے کہ اس میزائل کی رینج 2000 کلومیٹر تک ہے اور اس نے دو ہفتے قبل تجربے کے دوران 100% نتائج دیے ہیں. ایران کا اصرار ہے کہ اس کے میزائل جوہری ہتھیار لے جانے کی صلاحیت نہیں رکھتے. ادھر افغانستان کا صوبہ ہرات وہ پہلا صوبہ بن گیا ہے جس نے سیکیورٹی کی وجوہات کی بنا پر ڈبل سواری پر پابندی لگائی ہے. یہ فیصلہ صوبہ ہرات میں کئی اعلی شخصیات کے قتل کے بعد کیا گیا ہے, جن میں اکثر وارداتوں میں حکام کے مطابق موٹر سائیکل پر سوار دو افراد ملوث تھے. ہرات کے صوبائی پروسیکیوٹر چند ہفتے قبل اور ایک خاتون کو سنیچر کو قتل کر دیا گیا تھا. اس طرح کی پابندیاں افغان صوبے قندھار, زابل اور غزنی میں بھی لگائے جانے کا امکان ہے. زمین پر بسنے والوں کو نظام شمسی کے سب سے چھوٹے سیارے تارد کو دیکھنے کا ایک موقع مل رہا ہے. کب اور کیسے سنیے سارہ حسن کی زبانی.
سیارہ تارد آج گرینچ کے معیاری وقت کے مطابق دن 11:12 سے لے کر شام 6:42 تک زمین اور سورج کے بالکل درمیان سفر کرے گا. اس قسم کا واقعہ ایک صدی میں 13 یا 14 مرتبہ ہی ممکن ہوتا ہے. سورج کے گرد گردش کرنے والے اس سیارے کو دیکھنے کا ایسا موقع پیر کے بعد سن 2019 میں اور پھر سن 2032 میں ملے گا. دنیا بھر میں علم فلکیات میں دلچسپی رکھنے والے گروہوں اور تنظیموں نے خصوصی فلٹر والی طاقتور دوربینوں کی مدد سے یہ نظارہ دیکھنے کا اہتمام کیا ہے. اس کے علاوہ زمین پر نصب اور خلا میں موجود دوربینوں کی مدد سے اس منظر کو لائیو نشر بھی کیا جائے گا.
جنوبی افریقہ میں ایک سفید فام خاتون جج کے بیان پر شدید تنقید کی جا رہی ہے, جس میں انہوں نے بظاہر یہ کہا تھا کہ ریپ یا جنسی تشدد سیاہ فاموں کی ثقافت کا حصہ ہے. جج میبل جینسن کو یہ بھی کہتے ہوئے کوٹ کیا گیا کہ وہ ایسی سیاہ فام لڑکی سے اب تک نہیں ملیں جسے ریپ نہ کیا گیا ہو. مبینہ طور پر یہ ریمارک سوشل میڈیا پر کچھ وقت پہلے دیے گئے تھے جنہیں انسانی حقوق کے کارکن نے عام کیا. اس کے بعد ایک پٹیشن دائر کی گئی ہے جس میں انہیں جج کے عہدے سے برطرف کیے جانے کا مطالبہ کیا گیا ہے, جبکہ جج کا کہنا ہے کہ ان کی بات کا غلط مطلب لیا گیا. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
کے رشتے داروں نے رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا. محمد کاظم بی بی سی کوئٹہ.
جتنا کہ وہ پہلے تھا. شمائلہ جعفری بی بی سی نکیال سیکٹر لائن آف کنٹرول.
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی. عزیز اللہ خان بی بی سی پشاور.
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنا کیجیے.
سیربین کا بڑا موضوع پاکستان میں متوازی یا ثالثی کا یا عدالتی نظام. پاکستان کے عدالتی نظام میں خامیوں کے سبب لوگوں کے لیے انصاف کا حصول قدرے مشکل ہے. لوگ متبادل راستہ اختیار کرنے پر مجبور بھی ہیں. اطلاعات ہیں کہ لاہور جیسے شہر میں ایک کالعدم مذہبی گروہ ثالثی کا عدالتی نظام چلا رہا ہے. حکومت کہتی ہے کہ نوٹس لے لیا گیا ہے اور تفتیش جاری ہے, لیکن بی بی سی کی معلومات قدرے مختلف ہیں. تفصیل کے ساتھ سبا اعتزاز.
مفتی عبد القوی مذہبی عالم ہیں, لیکن اس وقت وہ جج بھی ہیں اور تفتیش کار بھی. دو فریقین اور ان کے گواہوں کی موجودگی میں مقدمے کا فیصلہ سنایا جا رہا ہے. مفتی صاحب کی اسلامی عدالت ان سیشن ہے. باہر بینچ لگے ہیں جہاں روز مدعیوں کی قطاریں لگی ہوتی ہیں. ایک مدعی جو طلاق کے حوالے سے کیس کی سنوائی کے لیے دیہات سے آیا ہے, اس نے بتایا,
ہمارا ٹائم جلد سے جلد جو مسئلہ ہے وہ جلد سے جلد حل کیا جائے, اور ہم کورٹ میں نہیں جانا چاہتے. ہم چاہتے ہیں کہ یہی ہمارا مفتی صاحب کے پاس مسئلہ ہو, ہم بدنامی سے بچنا چاہتے ہیں, مفتی صاحب کے پاس مسئلہ حل کروں گا.
مفتی عبد القوی کی یہ عدالتیں پورے ملک میں چل رہی ہیں, جن میں لاہور اور اسلام آباد جیسے بڑے شہر شامل ہیں. انہوں نے کہا
کہ 17 سال کے اندر 3000 سے زیادہ کیسز وہ ہیں جن کے میں نے فیصلے کیے. خود پاکستان کے قانون کو مد نظر رکھتے ہوئے, بحیثیت ایک پاکستانی ہونے کے اور بحیثیت پاکستان کے قانون کو جانتے ہوئے, میں اس کو ایک قانونی عدالت بھی کہہ سکتا ہوں.
مفتی صاحب کے مطابق وہ پاکستان کے آئین اور قانون اور شرعی قوانین دونوں کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلہ دیتے ہیں. مفتی صاحب کے مطابق کیے گئے فیصلوں پر عمل درآمد کروانے کے لیے وہ اپنے وسیع اور بااثر نیٹ ورک کی مدد لیتے ہیں, جس میں علاقوں کے یونین کاؤنسلر اور بڑے ذمہ دار شامل ہیں.
دیکھنا بات یہ ہے کہ بڑی معذرت کے ساتھ اس وقت پاکستان میں اور بر صغیر میں جو ہمارا عدالتی سسٹم ہے, اس میں دو چیزیں ہر آدمی محسوس کرتا ہے, خود جج صاحب بھی کہتے ہیں. ایک تو مہنگا ہے اور ہمارے یہاں بالکل فری ہے. دوسرا وہاں اتنا ضائع ہوتا ہے وقت کہ لوگ کہتے ہیں کہ جو دیوانی مقدمے میں گیا سمجھو وہ دیوانہ ہو گیا. ہم نے الحمدللہ ان دونوں چیزوں کو ختم کر دیا ہے, بغیر پیسے کے مفت الحمدللہ عدالتی نظام, اور وہ بھی پاکستان کے قانون کو ساتھ لے کر. اور دوسرا یہ ہے 3 پیشوں کے اندر الحمدللہ ہم مقدمے کو سمیٹ دیتے ہیں.
جہاں ایک طرف قانونی ماہرین کا کہنا ہے کہ اس قسم کی ثالثی عدالتوں کی پاکستان کے آئین اور قانون میں کوئی گنجائش نہیں, وہاں وہ یہ بھی مانتے ہیں کہ ملک کے موجودہ عدالتی نظام میں انصاف کا حصول سست رفتار اور مہنگا ہے, جو کہ شاید لوگوں کو متبادل راستے اپنانے پر مجبور کر رہا ہے. لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ ریاست کے اختیارات انفرادی شخصیات یا اداروں میں منتقل ہونا ایک خطرناک عمل ہے. سپریم کورٹ کے وکیل میاں نعمان کا کہنا ہے,
کوئی بھی بندہ اٹھ کے اپنی ایک عدالت بنا لے, اٹس ناٹ اکارڈنگ ٹو لا. دیکھیں پاکستان میں, پاکستان ایک ریاست ہے, ریاست نے ایک عدالتیں آئین کے مطابق بنائی گئی ہیں, ہم کیوں نہیں وہاں پہ جاتے؟ ان ریاستوں کا کام ہی عدالتیں بنانا, لوگوں کو انصاف فراہم کرنا, تو کوئی بھی بندہ اٹھ کے اپنی عدالت بنا لے, اٹس ناٹ اکارڈنگ ٹو لا. آپ اس طرح اپنی پولیس بنا لیں, اپنا ہر کوئی جوڈیشری سسٹم اپنا کو بنا لے گا, تو اس طرح ریاست نہیں چل سکتی. دیکھیں اگر جوڈیشل سسٹم میں کچھ خامیاں ہیں تو یہ ریاست کا کام ہے اس کو دور کرنا, نہ کہ ایک تھرڈ پرسن اٹھے اور اپنی عدالت بنا لے ان خامیوں کی وجہ سے.
دوسری جانب کالعدم تنظیم جماعت دعویٰ کے صدر دفتر میں لگا ایک بینر اس بات کی جانب اشارہ کرتا ہے کہ لاہور میں ایک متوازی عدالتی نظام کام کر رہا ہے. اس بینر پر لکھا ہوا ہے کہ ہزاروں قتل اور سول معاملات کے فیصلے اسلامی نظام کے تحت کیے جا چکے ہیں, اور اس عدالت کے فیصلے سپریم کورٹ کے فیصلوں کے برابر ہیں. جماعت الدعویٰ نے ان اطلاعات کی تردید کی ہے. یہ بینر بھی اب دفتر سے اتار لیا گیا ہے. تاہم خالد سعید کا کہنا ہے کہ جماعت الدعویٰ کی عدالت سے سمن جاری ہونے کے بعد انہیں اپنی زندگی کی کوئی امید نہیں. پراپرٹی اور کنسٹرکشن کا کام کرنے والے خالد کے گھر کے باہر تالے لگے ہیں اور کاروبار بند ہے.
مجھے ایک نوٹس بھجوایا اپنے بندوں کے ذریعے میرے آفس میں, سب پہ لکھا ہوا تھا شری عدالت عالیہ, یعنی کہ سب سے بڑی عدالت جو ہوتی ہے سپریم کورٹ ہے اس کو عدالت عالیہ کہتے ہیں. تو انہوں نے کہا جی آپ 19 تاریخ کو مجھے نوٹس آیا, انہوں نے کہا 25 کو آپ آؤ, فون مجھے کال آئی ہے کہ 25 کو اگر آپ نہ آئے تو آپ کے خلاف شرعی کاروائی کر دی جائے گی یک طرفہ, پھر ہم آپ کو آفس سے اٹھا لائیں گے, جو بھی پھر اس کے بعد رزلٹ ہوگا آپ ذمہ دار ہوگے. ٹھیک ہے, اس کے بعد میں نے بڑی کوشش کی ہے کہ کسی طریقے سے میں کام کروں ادھر, لیکن ان کے بندوں نے مجھے کام نہیں کرنے دیا.
ہائی کورٹ نے اس حوالے سے حکومت کو نوٹس جاری کیے ہیں, جبکہ حکومتی نمائندوں کے مطابق وہ معاملے کی تحقیق کر رہے ہیں. لیکن خالد کہتے ہیں کہ انہیں محسوس ہوتا ہے جیسے ان کے خلاف فیصلہ سنایا جا چکا ہے.
یہ ان ثالثی عدالت عالیہ نے میرے خلاف فیصلہ دے دیا ہے, وہ فیصلے کے اثرات یہ ہیں کہ میں دھکے کھا رہا ہوں, میرے بچے بھی جگہ جگہ دھکے کھا رہے ہیں, قسم کے نہ کھانے کو ہے نہ پینے کو ہے, ہمیں پتہ ہے کہ کس طریقے سے اس کو مینج کر رہے ہیں ہم, اتنے ہم ڈسٹرب ہو گئے, ہماری فیملی ڈسٹرب ہو گئی ساری, نہ ہمارا کوئی رشتہ دار ہمیں مل سکتا ہے, نہ کوئی باہر سے دوست ملتا ہے, وہ جو بھی جس سے بھی بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ڈر جاتے ہیں.
سوال یہ ہے کہ جہاں عدالتی نظام کے رحم و کرم پر در بدر پھرنے والے انصاف کے متلاشی عوام متوازی نظام سے وقتی خلاصی حاصل تو کر لیتے ہیں, مگر کیا ریاست بھی اپنی ذمہ داریوں سے آزاد ہو جاتی ہے؟ صبا اعتزاز, پی بی سی نیوز, لاہور.
صبا اعتزاز کی اس رپورٹ کے تناظر میں میں نے پاکستان میں ماہر قانون اور پاکستان سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی سابق چیئرپرسن عاصمہ جہانگیر سے بات کی, جاننا چاہا کہ کیا پاکستان میں حکومت یا عدلیہ کے اعلیٰ عہدیداروں کو علم ہے کہ فلاحی ادارے یا عسکریت پسند تنظیمیں ان کی ناک کے نیچے اپنا متبادل عدالتی نظام چلا رہے ہیں.
جی بالکل پتہ ہے, اور پورے پاکستان کو پتہ ہے, اور جگہیں پتہ ہیں, لوگ وہاں نہ بھی جائیں تو وہ خود ان کو پرسو کرتے ہیں, اگر کوئی کمپلینٹ لے جائے تو یہ تنظیمیں دوسری پارٹی کو پرسو کرتی ہیں, ان کے اوپر نافذ کرتی ہیں اپنے فیصلے, اور یہاں تک کہ اب تو وکیلوں کو بھی وہ نوٹس دینے لگ گئے ہیں, اور وکیل جو ہیں وہ عدالتوں میں گئے ہوئے ہیں اس چیز کے خلاف.
تو عاصمہ جہانگیر صاحبہ, اگر علم ہے ایسی نجی غیر قانونی عدالتیں چلانے والوں کے بارے میں تو ان کے خلاف کاروائی کیوں نہیں ہوتی؟ سرکار اتنی کمزور ہے کہ اپنا ہی نظام نافذ نہیں کر سکتی, یا یہ ادارے اور تنظیمیں اتنی مضبوط ہیں کہ وہ جو کچھ وہ چاہیں کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا؟
یہ دونوں چیزیں ہیں, کچھ سرکار کمزور ہے, کچھ وہ زیادہ مضبوط بنا دیے گئے ہیں, اور دوسرا یہ ہے کہ یہ صرف سرکار اکیلا نہیں کر سکتی ہے, جب تک اس کے ساتھ عدلیہ نہ مدد دے, اور جو ہماری عسکری قیادتیں ہیں وہ ان کو پروٹیکٹ نہ کرے یا پولیس نہ پروٹیکٹ کرے, ورنہ وہ ان کے خلاف کاروائی کرے تو کسی کے تھرو ہی کرنی ہے نا, خود تو جا کے چیف منسٹر نے یا کسی انٹیریئر منسٹر نے اپنے ہاتھ سے نہیں پکڑنا, اسے انہی اداروں کو استعمال کرنا ہے, مگر اگر انہی اداروں میں پینیٹریشن اتنی ہے کہ ان کو ہاتھ ہی نہیں لگایا جا سکتا, تو پھر آپ مجھے بتائیں کہ یہاں پہ بڑا مشکل ہے چلنا, اور پھر اگر عدلیہ بھی جا کے بعد میں ان کے خلاف سخت نوٹس نہ لے تو پھر تو بالکل ہی گورنمنٹ جو ہے وہ بے ناحقی ہو جاتی ہے.
اچھا, پہلے یہ ہو رہا تھا کہ عدلیہ سوموٹو لیا کرتی تھی, وہ خود ہی ایکٹیو ہو جایا کرتی تھی, اب کیوں ایسا نہیں ہو رہا؟
دیکھیں بات یہ ہے کہ سوموٹو جو ہے جورسڈکشن, وہ اتنی افتخار چوہدری صاحب نے بدنام کی کیونکہ وہ بڑا مکس اینڈ میچ کرتے تھے, کچھ تو وہ لے لیتے تھے جینوئن اور اس کے اندر بڑا شور شرابہ ڈالتے تھے, اور کچھ ایسے ہیں جو کہ بہت کنٹروورشل ہیں, جو کہ ایک تو ایگزیکٹو کے معاملات میں دخل, خود انویسٹیگیشن کروانا, پھر وہ کیس آنا اور اس کو عروج پہ لے جانا, پھر وہ غائب ہو جانا, تو پھر اس سے بڑے سوالات بھی اٹھتے رہے, اور خاص طور پہ اس پس منظر میں کہ ان کے جو صاحبزادے ان کے اوپر بڑی بعد میں ایلیگیشن لگی, سچی یا جھوٹی مگر لگی صحیح, اور پھر لوگ سمجھنے لگے کہ یہ سو موٹو کیا کاروباری سو موٹو ہے یا صحیح سو موٹو ہے. میں تو سمجھتی ہوں سو موٹو کی جورسڈکشن بڑی اچھی ہے اور ان کو استعمال ضرور کرنا چاہیے, مگر ایک طریقے سے کرنا چاہیے, یہ رول آف لا ہے, رول آف ول نہیں ہے.
یہ تھی پاکستان سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی سابق چیئرپرسن اور ماہر قانون عاصمہ جہانگیر. میں اس متوازی عدالتی نظام کی ذرا تفصیل میں گیا, میں نے اس سلسلے میں عسکری جہادی تنظیموں پر کئی کتابوں کے مصنف, صحافی اور تجزیہ کار امریکہ میں عربی جمال سے بات کی, پوچھا کہ لشکر طیبہ یا اب جماعت الدعویٰ کسی گروہ یا تنظیم کے کسی بھی نام سے غیر قانونی عدالتیں چلائے جانے کا یہ سلسلہ کب سے جاری ہے, عدالتیں کب سے اور کہاں کہاں لگائی جاتی ہیں, ہمیں ان عدالتوں کے بارے میں کتنا علم ہے؟
جماعت دعویٰ جو اس وقت مرکز دعوت والارشاد تھی جب انہوں نے جہاد شروع کیا کشمیر میں تو اسی وقت انہوں نے یہ عدالتیں بھی قائم کر لی تھیں. یہ 1991 or 1992 کی بات ہے. تو شروع میں یہ مریدکے میں لاہور میں اور کراچی اور حیدرآباد میں تھی. اس کے بعد چھوٹی چھوٹی عدالتیں ہر جگہ قائم ہو گئی.
ارے جمال صاحب, پاکستان تو جوہری طاقت ہے, ایسی ریاست جہاں پولیس, فوج, عدلیہ, پارلیمان, انتظامیہ سب موجود ہیں اور ایک مضبوط ریاستی ڈھانچے کا حصہ سمجھے جاتے ہیں. ایسے ملک میں کوئی عسکریت پسند تنظیم یا فلاحی ادارہ یا شدت پسند گروہ کیسے اپنا ایک متبادل نظام عدل یا عدالت قائم کر سکتا ہے؟
تمام جہادی گروپس نے اپنے اپنے متبادل انتظام کیے ہوئے ہیں. یہ سوسائٹی کے ہر واک آف لائف میں یہ گھستے ہوئے ہیں اور عدالتی نظام بھی قائم ہے. ان کے ویجیلنٹی گروپس جو ہیں وہ لوگوں کو اپنی طرف مائل کرتے ہیں اور فورس بھی یوز کرتے ہیں بہت سارے کیسز میں. لشکر طیبہ اور جماعت الدعویٰ کے لوگ زبردستی جا کے میوزک شاپس بند کرواتے ہیں اور لوگوں کے ٹی وی توڑتے ہیں. تو یہ اب پولیس فورس کی شکل اختیار کر رہا ہے. اب وہ پولیس جو ہے وہ لوگوں کو اپنی عدالتوں میں بھی لے کے آتی ہے. اور یہ سب کچھ اس لیے ہو رہا ہے کہ پاکستان کی جو افواج ہیں دنیا میں جہاد چلانے کا جو ان کا سلسلہ ہے وہ جاری ہے. اور یہی جماعتیں ہیں جو جہاد کرتی ہیں, وہ چاہے بھارت ہو چاہے وہ افغانستان ہو, وہاں پر یہ گروپس ہیں جاتے ہیں لگتے ہیں, اگر ہماری افواج جو ہیں وہ چپ کر کے منہ دوسری طرف.
تو مجھے عارف جمال صاحب یہ پوچھنا پڑے گا, اب ریاستی ڈھانچے کے تمام حصے, فوج, پولیس, نیم فوجی ادارے, خفیہ ادارے, عدالت, سپریم کورٹ, یہ سب کہاں ہیں؟
یہ سب پاکستان میں ہیں. اور جہاں تک افواج کا تعلق ہے ان کا تو ایک انٹرسٹ ہے کہ یہ گروپس کام کرتے رہیں اور بڑھتے رہیں, اور جتنا یہ بڑھیں گے اتنا ہی وہ جہاد زیادہ کر سکیں گے. مگر جہاں تک سویلین حکومت کا تعلق ہے ان کا تو بس نہیں چلتا ان گروپس پر. جب بھی وہ کبھی کوئی ایکشن لینے کی کوشش کرتے ہیں تو حکومتیں ڈیسٹیبلائز کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. عدالتیں بھی فوج سے کافی ڈرتی ہیں اور ایکسیپشنز تو رہی ہیں. کوئی ایسا مقدمہ نہیں ہوا جس میں فوج کو فریق بنایا گیا ہو اور اس کا رزلٹ آیا ہو. میں آپ کو مثال ایک چھوٹی سی دیتا ہوں. حامد میر کا جو مقدمہ ہے سپریم کورٹ بالکل نہیں بول رہی. سپریم کورٹ کے جو انکوائری ہے وہ یہ بھی نہیں بتا رہی جو لیک ہوئی ہے رپورٹ حامد میر کے حوالے سے, کیا وہ صحیح ہے یا غلط ہے. اور پرائم منسٹر بھی بے بس ہیں اس میں. تو جتنے بھی سویلین ادارے ہیں پاکستان کے وہ سب بے بس ہیں.
تو جس ملک میں عملاً ریاستی اداروں کی عملداری قائم نہ ہو, پولیس جیسے ریاستی ادارے اپنا کام نہ کر پائیں, وہاں عسکریت پسند یا شدت پسند تنظیمیں من مانا نظام کیسے چلا رہی ہیں؟ عالم تو یہ ہے کہ اب یہ وکیلوں کو بھی نوٹس بھیجتی ہیں کہ ہم نے یہ فیصلہ کر دیا, اسے آپ مانیں یا ادھر تشریف لائیں, آپ کے بارے میں یہ کہا گیا. یہ سب جرات کیسے ہو رہی ہے؟
ضرورت اس لیے ہو رہی ہے کہ ان سب دہشت گرد تنظیموں کے پیچھے پاکستانی افواج کھڑی ہیں اور بالکل من مانی کی اجازت ہے. کچھ مہینے پہلے مجھے ایک پولیس آفیسر نے بتایا کہ انہوں نے ایک بہت بڑی اسلحے کی کھیپ پکڑی جو ایک جہادی جماعت جو تھی وہ لے کے جا رہی تھی. تو جب وہاں پہنچا تو تھانے دار اکیلا کھڑا تھا. میں نے اسے پوچھا, بھائی تھانے دار تو کہاں ہے وہ؟ اس نے کہا جی وہ آئے تھے وہ فوجی اپنی جیپوں میں اور وہ ان کو لے گئے ہیں. اور مجھے ڈانٹ ڈپٹ کرتی ہے کہ آگے ایسے کیا تو بہت برے نتائج ہوں گے.
ذرا ارے جماعت صاحب اس پہ غور کیے, خواہ وہ لشکر طیبہ ہو, یہ جماعت الدعویٰ ہو, یعنی حافظ سعید کے حامی حلقوں کی اپنی صلاحیت ہے کتنی اور نیٹ ورک کتنا مضبوط ہے کہ وہ ایسا غیر سرکاری عدالتی نظام چلا سکیں؟ ان کے ہاتھ پاؤ کہاں تک پہنچے؟
جہاں تک چھوٹے موٹے جہادی گروپس کا تعلق ہے وہ اب اتنے بڑے نہیں رہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ 9/11 کے بعد پاکستانی افواج اور جہادی گروپس کے درمیان میں کانفلکٹ پیدا ہو گیا تھا, جس کی وجہ سے پاکستانی افواج نے تمام جہادی گروپس کو کنٹرول کیا. مگر لشکر طیبہ یا جماعت الدعویٰ کو کھل کر کام کرنے کی اجازت دی. اس وقت جماعت الدعویٰ دنیا کی بہت بڑی دہشت گرد تنظیم بن چکی ہے اور میرا اندازہ ہے کہ ان کا تقریباً 5 لاکھ بندہ ہے جو پورے پاکستان میں ہے. اور وہ صرف جہاد میں نہیں باقی شعبوں میں بھی ٹرینڈ ہیں کہ آج اگر وہ چاہیں تو پاکستان پر قبضہ کر سکتے ہیں. ان کے لیے صرف ایک رکاوٹ ہے اور وہ ہے پاکستانی افواج. مگر جماعت دعویٰ اس وقت پاکستانی افواج کے اندر بھی بہت سارے سیل بنا رہی ہے. پاکستانی افواج میں وہ کافی زیادہ تر پھیل چکے ہیں.
آر جواد صاحب، ایک جانب تو ملک بھر میں طویل عرصے سے شدت پسندی کے خلاف ضرب عزم جیسی فوجی کارروائی میں دہشت گردوں کی کمر توڑ دینے کے دعوے ہیں، تو پھر بعض گروہ یا تنظیمیں کیوں اب تک اتنی طاقتور ہیں کہ من مانی کر سکیں، طاقت کا کھلے عام مظاہرہ کریں، عدالتیں لگائیں، فیصلہ کریں، یہ سب میں کیسے مان لوں؟
آپ مانیں یا نہ مانیں لیکن آپ کے سامنے ہو رہا ہے. جہاں تک تو ضرب عزم کا تعلق ہے، مجھے بتائیے کیا کوئی بڑا دہشت گرد مارا گیا اس میں؟ وہ تو جب شروع ہوئی تو سب اپنی اپنی جگہ سے ہٹ گئے، اور کچھ چھوٹے لیول کے لوگ زیادہ تر سویلین مارے گئے اور ڈسپلیسمنٹ ہوئی، مگر کوئی بڑا لیڈر نہیں مارا گیا. اور جو بڑے دہشت گرد ہیں، چاہے وہ سپاہی صحابہ کے ہوں چاہے وہ کسی اور پارٹی کے ہوں، دن دناتے پھرتے ہیں اور جب وہ چاہتے ہیں قتل عام بھی کرتے ہیں. ابھی ہم نے خرم زکی کا دیکھا، تو پتہ نہیں کس کی کمر توڑ دی، مجھے تو ابھی تک پتہ نہیں چلا. اس وقت تو ضرب عزم سیاستدانوں کے لیے رچ ہنٹنگ انسٹرومینٹ بن چکی ہے.
عسکری اور جہادی تنظیموں پر کئی کتابوں کے مصنف یہ تھے صحافی اور تجزیہ کار عارف جمال. اسی سلسلے میں ہماری ساتھی عالیہ ناسکی نے وزیر اعظم پاکستان کے مشیر برائے قانون بیرسٹر ظفر اللہ خان سے بات کی. پوچھا کہ کیا حکومت کو اس بات کا علم ہے کہ ملک میں اس طرح کی اسلامی کورٹس یا شرعی عدالتیں قائم کی گئی ہیں جو کہ خاندانی مسائل اور جائیداد کے تنازع کا فیصلہ کر رہی ہیں، اور کیا ایسی عدالتیں ریاست کی رٹ کو چیلنج نہیں کرتی؟
عدالت ایز سچ بنانا تو پاکستان کے قانون میں جرم ہے، اور ابھی ہم نے حکومت پاکستان کو یہی رائے دی ہے کہ یہ قانون کے خلاف ہے. البتہ یہ کہ اگر ان کو بلا کے ان کی صلح صفائی کی جائے، اور صلح صفائی بھی پاکستان کے قانون کے اندر ہو، تو اس میں کوئی ممانعت نہیں ہونی چاہیے. لیکن عدالت بنانا، عدالت کے حساب سے اس کو ایڈجوڈیکیٹ کرنا، پاکستان کا لا کے علاوہ کوئی لا لگانا یا اس کے علاوہ کوئی اور کام کرنا، وہ یقیناً پاکستان کے آئین میں، دستور میں مناسب نہیں ہے، غلط ہے.
اچھا، قلعدم تنظیم جماعت الدعویٰ کی طرف سے لاہور میں چلنے والی ایک ایسی عدالت کے باہر ایک بینر لگا ہوا ہے جس پر یہ درج ہے کہ ان کے فیصلے سپریم کورٹ کے فیصلوں کے برابر ہیں اور یہ وفاقی شرعی کورٹ سے توثیق شدہ ہیں. حکومت کی طرف سے اب تک اس پر کوئی ایکشن کیوں نہیں لیا گیا؟
یہ جو کہ صوبائی معاملہ ہے، انہوں نے ہم سے رائے پوچھی ہے اور ہم نے ان کو رائے یہ دے دی ہے. دو باتوں ہم نے کی ہیں، ایک ہم نے یہ لکھا ہے کہ اس طرح کی عدالتیں ممکن نہیں ہیں پاکستان میں، اور بکیل اگر کوئی صلح صفائی بھی کرا رہا ہے، صلح صفائی بھی، تو اس کو عدالت کا نام اختیار نہیں کرنا چاہیے. اینڈ سیکنڈلی، وہ تنظیمیں جو کسی بھی لحاظ سے ہمارے ملکی قانون میں یا بین الاقوامی ابلیگیشن کے تحت وہ کسی بھی انڈر سپرویژن ہیں یا کسی اس کی واچ لسٹ پہ ہے یا شیڈیو لسٹ پہ ہے، ان کے لیے تو ویسے ہی کام کرنا غیر قانونی ہے. اور یہ کہنا کہ یہ فیڈرل شریعت کورٹ نے کسی ایسی کورٹ کو ویلیڈیٹ کیا ہے، یہ مطلقاً ایبسلوٹلی رانگ ہے، غلط ہے. یہ ایسا ممکن نہیں ہے. ہماری عدالتیں ہزار دفعہ کہہ چکی ہیں کہ کوئی عدالت، کوئی جرگہ، کوئی پنچایت جو باہر بیٹھ کے ایسے متعین قسم کے فیصلے کرتی ہے جو پاکستان کے قانون و ضابطے کے خلاف ہیں، وہ غلط ہے اور قابل گرفت ہے.
جی، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جج اکثر ان سے کہتے ہیں کہ وہ اس طرح کی عدالتوں سے رجوع کریں. کچھ لوگ ملک میں سست اور مہنگے عدالتی نظام سے عاجز آ چکے ہیں. کیا آپ اس بات سے متفق ہیں کہ ملک کے قانونی نظام میں مسائل موجود ہیں؟
دیکھیے کہ عدالتیں بعض اوقات یہ کہتی ہیں کہ آپ صلح صفائی کرا لیں. آربیٹریشن ایکٹ 1940 میں پاکستان میں گنجائش ہے کہ اگر کوئی آربیٹریشن میں معاملہ بھیجا جائے، وہ یہ بالکل مختلف ہے. البتہ جو رہ گیا دوسرا کہ پاکستان کی عدالتوں پہ واقعی بوجھ ہے، ایک جج کے پاس ایک دن میں 200 مقدمے ہوتے ہیں، وہ بھی انسان ہے، روبوٹ نہیں ہے. آج کل گورنمنٹ آف پاکستان نے ایک لیگل ریفارمس کمیٹی بنائی ہے، کیبنٹ کمیٹی ہے، وہ ہفتے میں ایک دفعہ ہم ملتے ہیں. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ دیوانی ضابطے کو، فوجداری ضابطے کو سادہ کریں، کاسٹ جو مقدمے کی ہے وہ لوگوں کو دلائیں، جلدی انصاف ہو. اور ہم نے بہت سارے لا ایسے بنا کے پارلیمان میں بھیج دیے ہیں. اسی طریقے سے اے ڈی آر جسے کہتے ہیں آج کل ویسٹ میں، آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن، اس کا ہم نے لا بھی بنایا، ابھی پارلیمان میں بھیج رہے ہیں تاکہ لوگ عدالتیں کمرشل میٹر کم از کم جو ہیں اے ڈی آر کے تھرو کروا لیں. تو یہ بہت ضرورت ہے اس بات کی. میری ذاتی رائے میں ہماری حکومتوں نے پچھلے 50-60-70 سال میں اس پہ توجہ نہیں کی، کرنی چاہیے تھی.
یہ تھے وزیر اعظم کے مشیر برائے قانون بیرسٹر ظفر اللہ خان جو ہماری ساتھی عالیہ ناسکی سے بات کر رہے تھے. چند لمحوں کا وقفہ آیا ہے, وقفہ کہاں ہے, مجھے موقع ملا ہے, میں اپنی ویب سائٹ bbcurdu.com پر آیا ہوں یہ دیکھنے کے لیے کہ اس وقت لیڈ کس سے ہو رہا ہے. دنیا پاناما لیکس کی دوسری قسط کے لیے تیار ہے, bbcurdu.com اس وقت اس سے لیڈ کر رہی ہے. لیکن سب سے زیادہ جو خبر آپ پڑھ رہے ہیں اس میں ہے کہ لتا کی خواہش پر رکشے پر غلاف ڈال دیا, ایک فیچر ہے خاصا دلچسپ ہے, ہو سکے تو اس کو bbcurdu.com پہ جا کے پڑھیے گا. پاناما لیکس کا ذکر آنے کو ہے, اس کی تفصیل کچھ قدرے دلچسپ بتانے کے لیے فراز ہاشمی اسٹوڈیو میں میرے پاس آ چکے ہیں. روس کی فوجی پریڈ, جدید ترین ہتھیاروں کی نمائش, یہ بھی ایک خاصا دلچسپ موضوع ہے, اس کی تفصیل بھی bbcurdu.com پر اب موجود ہے. حالات حضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں.
ہم سے بات کریں,
میرا نام سید شہزاد بخاری ہے, میں دلی پور سے بات کر رہا ہوں,
گوٹ آزاد سے میں ذوالفقار علی بول بات کر رہا ہوں.
اپنے مسائل اور رائے کا اظہار کریں.
پاکستان میں خاص طور پہ دیہی علاقوں میں اور شہروں میں, یہ
فرانس کے شہر پیرس میں اتنے سارے انسانوں کو قتل کرنا بلا شبہ بہت افسوسناک ہے.
عوام پریشان.
بی بی سی اردو کے پروگرام آپ کی بات میں.
ہمارا مطالبہ یہ انسانی حقوق,
یہ درخواست ہے کہ ہمارے گاؤں کی حالت دیکھیں.
آپ کی کالز ہر جمعرات کو نشر کی جائیں گی.
مجھے ایک شکایت ہے کہ بی بی سی
پروگرام کی خبروں میں چاہ رہا تھا کہ وہ نشر ہو جائیں.
میں بی بی سی, ہمارا ٹول فری نمبر ہے 0800-222-275 جو کہ موبائل فون سے فری نہیں ہے. پاکستان سے باہر کے سامعین ہمیں اس نمبر پر فون کر سکتے ہیں 0095-126-111-39. یہ نمبر ٹول فری نہیں ہے.
اور اب کھیلوں پہ نظر عبدالرشید شکور کے ساتھ.
پریمیئر لیگ کی چیمپئن ٹیم کا فیصلہ ہو چکا, لیکن یہ طے ہونا ابھی باقی ہے کہ بقیہ تین ٹیمیں کون سی ہوں گی جو چیمپئنز لیگ کے لیے کوالیفائی کریں گی. آرسنل اور مینچسٹر سٹی کا میچ 2-2 سے برابر رہا, جس کے بعد سٹی کے مینیجر پیلگرینی نے تسلیم کیا کہ ابتدائی چار ٹیموں میں سٹی کا شامل ہونا اب ان کے ہاتھ میں نہیں. سٹی کے 65 پوائنٹس ہیں اور وہ چوتھے نمبر پر ہے, اس کا ایک میچ باقی ہے, جبکہ پانچویں نمبر پر موجود مینچسٹر یونائٹیڈ کے 2 میچز باقی ہیں اور وہ مینچسٹر سٹی سے صرف 2 پوائنٹس پیچھے ہے. کل یونائٹیڈ کا میچ ویسٹ ہیم سے ہے. آرسنل اور انگلینڈ کے اسٹرائکر ڈینی ویلبیک مینچسٹر سٹی کے خلاف میچ کے دوران گھٹنے کی تکلیف میں مبتلا ہو گئے اور یورو فٹ بال میں ان کی شرکت یقینی نہیں. انگلینڈ کی ٹیم کا اعلان 12 مئی کو ہونے والا ہے. انگلینڈ کے ایک اور کھلاڑی ایلیکس چیمبرلین پہلے ہی انفٹ ہیں. لیورپول کی ٹیم 18 مئی کو یورپا لیگ کا فائنل سیویا کے خلاف سوئٹزرلینڈ کے شہر باسل میں کھیلنے والی ہے, لیکن لیورپول کے مینیجر یورگن کلوپ نے اپنے تماشائیوں کو مشورہ دیا ہے کہ اگر ان کے پاس فائنل کا ٹکٹ نہیں تو وہ سوئٹزرلینڈ جانے کی زحمت نہ کریں تاکہ انہیں پریشانی کا سامنا نہ ہو. یو ایف اے نے لیورپول کے لیے تقریباً 10,000 ٹکٹیں رکھی ہیں. جس اسٹیڈیم میں فائنل ہوگا اس میں 35,000 شائقین کی گنجائش ہے. عالمی نمبر 1 نوویک جوکووچ نے میڈرڈ اوپن کے فائنل میں دفاعی چیمپئن اینڈی مرے کو 6-2, 3-6 اور 6-3 سے شکست دے دی. یہ جوکووچ کا 29th ماسٹر ٹائٹل ہے. اس طرح وہ رافیل نڈال کے 28 ماسٹر ٹائٹل سے آگے نکل گئے ہیں. انگلینڈ کا دورہ کرنے والی سری لنکن کرکٹ ٹیم اور ایسکس کاؤنٹی کے درمیان سہروزہ میچ کا آج دوسرا دن ہے اور میزبان ٹیم کی پہلی اننگز جاری ہے. اس سے پہلے سری لنکا کی ٹیم پہلی اننگز میں 254 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی. اپنا پہلا فرسٹ کلاس میچ کھیلنے والے 18 سالہ ایرون بیئرڈ نے 4 وکٹیں حاصل کی.
کھیلوں کے احوال عبدالرشید شکور کی زبانی. برطانیہ یورپی یونین میں رہے یا نہ رہے, اس سوال پر آئندہ ماہ جون میں ریفرینڈم ہونے والا ہے. پورا ملک وزیر اعظم سمیت لگتا ہے 2 گروہوں میں بٹ گیا ہے. وزیر اعظم یورپی یونین کے رہنے کے حق میں, لیکن ان کے اپنے وزراء سمیت ایک پورا گینگ نہ رہنے کے حق میں. تفصیل ذرا دیر بعد. سربین کا نصف ہے, اس موقع پر خاص خاص خبروں کا خلاصہ ہے. آج خبروں کی ذمہ داری ہے عبداللہ فاروقی کی.
پاکستان میں غیر قانونی مذہبی گروہ کا ثالثی کا عدالتی نظام لاہور، اسلام آباد اور دیگر بڑے شہروں میں چلایا جا رہا ہے، لیکن حکومت کا کہنا ہے کہ اس کا نوٹس لیا گیا ہے اور تفتیش کی جا رہی ہے۔ پاکستان کی حزب اختلاف کی جماعتوں نے وزیر اعظم نواز شریف کی غیر حاضری کے خلاف آج سینٹ اور قومی اسمبلی سے واک آؤٹ کیا ہے اور مطالبہ کیا ہے کہ وزیر اعظم ایوان میں آ کر اپنے اور اپنے خاندان کے اثاثے ظاہر کریں۔ عراقی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے ایسی تنصیبات کا پتہ لگایا ہے جس سے نام نہاد دولت اسلامیہ کیمیائی ہتھیاروں کی تیاری کے لیے استعمال کرتی رہی تھی۔ شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ ان کو ایک اور عہدہ یعنی حکومتی جماعت ورکرز پارٹی کے چیئرمین کا عہدہ دے دیا گیا ہے، اور شام میں جنگ بندی ختم ہونے سے چند ہی گھنٹوں قبل امریکہ اور روس نے وعدہ کیا ہے کہ وہ برسر پیکار گروہوں کو آمادہ کریں گے کہ وہ جنگ بندی کو جاری رکھیں اور اس کا دائرہ پورے شام تک پھیلا دیں۔
خاص خاص خبروں کا خلاصہ آپ نے عبداللہ فاروقی سے سنا، اور حالات حاضرہ کا پروگرام سربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ پاناما پیپرز کی پہلی قسط شائع ہو چکی تھی، اب دوسری قسط ہو چکی ہے، اب دوسری قسط آیا چاہتی ہے۔ ہمارے ساتھی فراز ہاشمی کے پاس اس کی تازہ ترین تفصیل ہے۔ فراز ہاشمی، کیا تفصیل ہے؟
شفیع صاحب، آج شام کو یہ دوسری قسط جاری ہونے والی ہے، اور دنیا بھر، پاکستان میں بھی تمام لوگوں کی نظریں لگی ہوئی ہیں، اسی طرح دنیا بھر میں لوگوں کی نظریں لگی ہوئی ہیں۔ اس میں قیاس کیا جا رہا ہے کہ 200,000 آف شور کمپنیز کے نام ظاہر کیے جائیں گے، اور ان لوگوں کے بھی ظاہر کیے جائیں گے جو ان کمپنیز کے پیچھے ہیں۔ تو بڑے بڑے لوگوں کے راز کھلنے والے ہیں۔ اب دیکھیں کہ پاکستان میں سے کون سے اہم اور نام سامنے آتے ہیں۔ حکومت تو مسلسل یہ کہہ رہی ہے کہ اپوزیشن کے بہت سے لوگوں کے نام سامنے آئیں گے، لیکن ظاہر ہے تمام عمرا کے نام سامنے آئیں گے جو آف شورز کمپنی بناتے رہے ہیں ٹیکس چھپانے کے لیے، ٹیکس بچانے کے لیے۔ تو انتظار کیجیے، کچھ چند گھنٹوں بعد۔
تو پاکستان میں آج اس سلسلے میں کیا ہوا؟
پاکستان میں اس سارے تناظر میں کافی ایکٹیویٹی ہوئی آج۔ آپ کو معلوم ہی ہے کہ سینیٹ کا اجلاس ہوا، نیشنل اسمبلی کا اجلاس ہوا، دونوں ایوانوں سے حزب اختلاف نے واک آؤٹ کیا ہے۔ قومی اسمبلی سے واک آؤٹ تو انہوں نے کہا ہے کہ علامتی نہیں تھا، بلکہ وہ مسلسل واک آؤٹ، مطلب واک آؤٹ انہوں نے کر دیا، وہ آئیں گے نہیں اجلاس میں۔ اپوزیشن کا کہنا یہ ہے کہ جب تک وزیر اعظم نہیں آتے تو وہ قومی اسمبلی میں نہیں جائیں گے۔ اسی طرح سینیٹ میں، سینیٹ سے بھی واک آؤٹ ہوا، انہوں نے کہا ہم روزانہ کریں گے، مسلسل واک آؤٹ کریں گے، علامتی واک آؤٹ ہوگا، علامتی واک آؤٹ کرنے کے بعد واپس آ جایا کریں گے اپوزیشن۔ تو صورتحال خاصی گمبھیر ہوتی جا رہی ہے۔ دوسری طرف اپوزیشن کا ایک اجلاس بھی ہو رہا تھا جب میں آیا، ابھی اس کی تفصیلات ابھی سامنے نہیں آئی، اور اس میں وہ اپوزیشن والے اپنی آئندہ حکمت عملی بنانے کے لیے سر جوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں، دیکھیے اس میں سے کیا آتا ہے۔ لیکن حکومت اپنی جگہ پر بالکل ڈٹی ہوئی ہے، اس نے ایک ٹف سٹینس لیا ہوا ہے، آپ کو معلوم ہی ہے۔ انہوں نے اپوزیشن کے تمام مطالبات رد کر دیے ہیں۔ اپوزیشن کا مین مطالبہ، گو کہ تمام کا نہیں ہے لیکن بڑی پارٹیوں کا، یہ ہے کہ وزیر اعظم مستعفی ہوں، لیکن وہ اس طرف نہیں آ رہے۔ دوسری طرف آج جو مطالبہ کر رہی ہے اپوزیشن، آج کہ وزیر اعظم آئیں ایوان میں، پارلیمان کے کسی بھی اس میں آئیں، سینٹ میں آئیں یا قومی اسمبلی میں آئیں، دونوں ایوانوں میں سے کسی ایوان میں آئیں اور وضاحت کریں کہ یہ جو تضادات ان کی بیٹوں کی بیانات میں تھے، ان کو، ان کی وضاحت کریں، لیکن ابھی تک وہ آیا ہی نہیں۔ دیکھیں کب آتے ہیں، کب آگے بات بڑھتی ہے۔
تو کیا حکومت اس سلسلے میں دباؤ میں؟
یقیناً دباؤ میں ہے۔ اب آپ نے دیکھا کہ جس طرح پچھلے ایک مہینے سے وزیر اعظم مختلف ملک کے مختلف حصوں میں جا کے جلسے کر رہے ہیں، ترقیاتی کاموں کا افتتاح کر رہے ہیں، تو بظاہر تو یہی لگتا ہے کہ جو دباؤ ہے اسے وہ کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دیکھیے اب ان کی حکمت عملی کس حد تک کامیاب رہتی ہے کہ وہ عوام میں جا کے اپنے خلاف لگنے والے الزامات کے کا جو جواب تو نہیں دے رہے، لیکن ذرا کاؤنٹر کرنے کی ضرور کوشش کر رہے ہیں، جوابی الزامات لگا رہے ہیں اپوزیشن کے اوپر۔ تو فی الحال تو پاکستان میں یہی ڈیڈ لاک صحیح چل رہا ہے۔
فراز ہاشمی، بہت بہت شکریہ۔ پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں حکام نے صوبائی پبلک سروس کمیشن کے سابق چیئرمین اشرف مکسی کو بدعنوانی کے الزام میں گرفتار کر لیا ہے۔ اس کے علاوہ سابق سیکرٹری فائنانس مشتاق رئیسانی کے سلسلے میں سامنے آنے والے بدعنوانی کے مبینہ بڑے اسکینڈل پر بلوچستان کی اسمبلی کے اجلاس میں شدید ہنگامہ آرائی ہوئی ہے، اور اجلاس میں چور مچائے شور کے نعرے بھی لگے۔ تفصیل کے ساتھ کوئٹہ سے محمد کاظم۔
بلوچستان پبلک سروس کمیشن کے سابق چیئرمین اشرف مکسی کو بدعنوانی اور اختیارات کے ناجائز استعمال کے الزام میں گرفتار کیا گیا. ان پر یہ الزام ہے کہ انہوں نے چیئرمین کی حیثیت سے نہ صرف مالی بدعنوانی کی بلکہ اپنی تین خواتین رشتہ داروں اور ایک بیٹے کے علاوہ بڑی تعداد میں نااہل لوگوں کی میرٹ کے خلاف بھرتیاں کروائیں. اس مقدمے میں کمیشن کے دو ڈپٹی ڈائریکٹروں کو پہلے ہی گرفتار کیا گیا ہے. جہاں پبلک سروس کمیشن کے سابق چیئرمین کی گرفتاری عمل میں آئی وہاں سابق سیکرٹری خزانہ مشتاق رحسانی کے خلاف مقدمے میں دو شریک ملزمان کو بھی گرفتار کیا گیا ہے. سیکرٹری خزانہ کے اسکینڈل کے حوالے سے بلوچستان اسمبلی کے اجلاس میں آج بھی شدید ہنگامہ آرائی ہوتی رہی. سابق سیکرٹری خزانہ کے خلاف مقدمے میں جن شریک ملزمان کو گرفتار کیا گیا ہے ان میں ضلع کلات کے محکمہ مواصلات و تعمیرات کے ایکسین طارق علی اور سہیل مجید شامل ہیں. واضح رہے کہ نیب نے سیکرٹری خزانہ کے گھر سے 65,18,00,000 روپے کی برامدگی کا دعویٰ کیا تھا. ایک سرکاری افسر کے گھر سے اتنی بڑی رقم کی برامدگی پر نہ صرف عام لوگ حیران ہیں بلکہ خود بلوچستان کے مشیر خزانہ میر خالد لانگوں نے بھی اسمبلی کے اجلاس میں حیرانگی کا اظہار کیا.
چیز ہم ایڈمٹ کرتے ہیں, میں ایڈمٹ کرتا ہوں بینگ فائنانس ایڈوائزر کہ اس میں میری کمزوری ہوئی ہے, اس میں میری کوتاہی ہوئی ہے کہ اتنی بڑی رقم میں کل سے میں آئی ایم شاکڈ, میرا دل دماغ سب میں حیران ہوں کہ اتنا پیسہ کیسے آ سکتا ہے, کہاں سے آ سکتا ہے, اللہ گواہ.
یہ بڑا اسکینڈل بلوچستان کے کسی سابق حکومت کے دور میں نہیں ہوا بلکہ موجودہ حکومت بالخصوص اس وقت ہوا جب قوم پرست جماعت نیشنل پارٹی کے رہنما ڈاکٹر مالک بلوچ وزیر اعلیٰ تھے. اگرچہ نیشنل پارٹی کے میر خالد لانگوں نے تحقیقات مکمل ہونے تک مشیر برائے خزانہ کے عہدے سے استعفی دیا ہے لیکن قائد حزب اختلاف مولانا عبدالواسی نے اسے ناکافی قرار دیا. انہوں نے قوم پرستوں کو شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے پوری کابینہ کے مستعفی ہونے کا مطالبہ کیا
کہ جب تک 2.5 سال سے جو حکمران جو منسٹر جو کابینہ ہے جب تک وہ مستعفی نہ ہو جائے اس وقت تک ہم اسمبلی کے کاروائی میں نہیں چلنے دیتے ہیں, ایک بندے کو ہم بکری قربانی کا بکرا نہیں بنا چاہتے ہیں.
تاہم قوم پرستوں نے اس بے اختلاف کے الزامات کو مسترد کیا ہے. پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کے رکن لیاقت آغا کا کہنا ہے کہ احتساب کا عمل تو قوم پرستوں نے شروع کیا.
کس نے اٹھائی تھی یہ پی سی کمیٹی نے آپ کے خلاف بھی اٹھائی ہے, انشاءاللہ تعالی آپ کے خلاف بھی ہوگا اور اپوزیشن کے سب لوگوں کے خلاف ہوگا. چیئرمین اے پی سی نے یہ اٹھائی تھی, یہ پیپر میں آیا تھا اور خالد لاکھو نے اس کی حمایت کی تھی کہ 2013-14, 2002 سے لے کر کے 2015-16 تک آڈٹ کرایا جائے.
دوسری جانب احتساب عدالت کوئٹہ نے کروڑوں روپے کے بدعنوانی کے ایک اور مقدمے میں عدالت میں پیش نہ ہونے پر بلوچستان کے سابق وزیر خوراک اسفندیار کاکڑ سمیت دو ملزمان کے دوبارہ وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے ہیں. محمد کاظم, بی بی سی کوئٹہ.
پاکستان میں حزب اختلاف نے وزیر اعظم میاں نواز شریف کی غیر حاضری کے خلاف آج سینٹ سے واک آؤٹ کیا. اس موقع پر حزب اختلاف کے رہنما سینیٹر اعتزاز احسن نے کہا کہ جب تک وزیر اعظم ایوان بالا میں نہیں آتے وہ اور حزب اختلاف کے اراکین واک آؤٹ یا علامتی واک آؤٹ کرتے رہیں گے. سینٹ کے اجلاس میں مزید کیا ہوا اس کی قدر تفصیل تو آپ نے ابھی فراز ہاشمی سے سنی لیے تھی, لیکن مزید تفصیل اسلام آباد سے ارم عباس کی زبانی.
آج سینٹ میں خطاب کرتے ہوئے سینیٹر اعتزاز احسن کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم اپنے اور خاندان کے اساسوں کی تفصیلات ایوان بالا میں پیش کریں بجائے اس کے کہ وہ اپنے اوپر لگنے والے الزامات کی وضاحت کریں, وہ چھپتے پھر رہے ہیں. انہوں نے اپنی تقریر کا آغاز کرتے ہوئے کہا بلوچستان میں ٹیوب ویل کو شمسی توانائی پر منتقل کرنے کے لیے بجٹ میں 8 ملین روپے مختص کرنے کے حق میں قرارداد کی منظوری اور غیر معمولی حکومتی وزراء کی حاضری کے موقع پر وہ وزیر اعظم پاکستان کو پیغام دینا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم ہونے کے ناطے سے وہ اس ایوان کے قائد ہیں, اس لیے اس ایوان میں تشریف لائیں اور اپنے اثاثوں سے متعلق وضاحت پیش کریں. اس موقع پر انہوں نے یہ بھی کہا کہ بلوچستان میں سابق صوبائی سیکرٹری کو تو گرفتار کر لیا گیا جس کے پاس سے 70 کروڑ روپے ملے, لیکن جس نے 7 ارب روپے کا اعتراف کیا ہے اس کے خلاف کچھ نہیں کیا گیا. چیئرمین سینٹ رضا ربانی نے کئی بار سینیٹر اعتزاز احسن کو ایجنڈے پر رہنے کی درخواست کی مگر وہ اپنی بات پوری کرتے رہے. سینیٹر اعتزاز احسن نے کہا کہ کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہا کہ وزیر اعظم کے معاملات شفاف نہیں ہیں لیکن ان کے لوگ انہیں غلط بتا رہے ہیں. وہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ وزیر اعظم ایوان میں آ کر وضاحت پیش کریں اور جب تک وہ یہ نہیں کریں گے اپوزیشن واک آؤٹ یا علامتی واک آؤٹ جاری رکھے گی. اس سے پہلے سینٹ میں بلوچستان میں زرعی مقاصد کے لیے سینیٹر میر کبیر خان احمد کی جانب سے پیش کی گئی ٹیوب ویل کو شمسی توانائی پر منتقل کرنے کے لیے آئندہ بجٹ سے 8 million rupees مختص کرنے کی قرارداد اکثریت رائے سے منظور کی گئی. اس قرارداد کی مخالفت میں وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا تھا کہ 2014 اور 2015 کے بجٹ میں بلوچستان کو 20 arab rupees دیے گئے تھے اور ان پیسوں کو استعمال نہیں کیا گیا, ایک بھی اسکیم نہیں متعارف کرائی گئی اور یہ سارے پیسے لیپس ہو گئے. اگر یہ لوگ اس وقت جاگتے یا کوشش کرتے تو ان میں سے آدھے یا سارے پیسے فلاحی کام پر خرچ کیے جا سکتے تھے, مگر ایسا نہیں ہوا. انہوں نے مزید کہا کہ بلوچستان نے وفاقی حکومت کو 106 arab rupees بجلی کی مد میں دینے ہیں, اس کا بھی کوئی بندوبست کیا جائے. اس کے علاوہ کسانوں نے جو ٹیوب ویل کے 10,000 rupees دینے ہیں اور صوبائی حکومت نے جو 60% پیسے سبسڈیز کے دینے ہیں ان کا کچھ کیا جائے. ان کا مزید کہنا تھا کہ حکومت شمسی توانائی کے استعمال کے خلاف نہیں بلکہ یہ وقت کی ضرورت ہے, مگر یہ قرارداد نیک نیتی پر مبنی نہیں, اس لیے وہ اس کی مخالفت کر رہے ہیں. اس کے علاوہ اجلاس میں نیب کے اختیارات کم کرنے سے متعلق بل پر بحث اگلے اجلاس تک ملتوی کر دی گئی. اجلاس میں ملک میں بڑھتی ہوئی اسمگلنگ پر بھی بحث کی گئی. اس سلسلے میں بیشتر اراکین کا کہنا تھا کہ اس میں حکومتی اہلکار اور اس سے منسلک ایجنسیز بھی ملوث ہیں, جس کی وجہ سے یہ مسئلہ بڑھتا جا رہا ہے. ارم عباسی, بی بی سی, اسلام آباد.
پاکستان تحریک انصاف کا رہنما علیم خان کا کہنا ہے کہ پاناما لیکس میں ان کا نام شامل ہونے سے متعلق خبریں بے بنیاد ہیں. ان کی کمپنی اور لندن میں موجود 4 flats کی تفصیلات ایف بی آر کے پاس موجود ہیں اور انہیں عمران خان کا ساتھ دینے کی وجہ سے حکمران اور چند صحافی نشانہ بنا رہے ہیں. تفصیل کے ساتھ لاہور سے شمائلہ جعفری.
لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے پی ٹی آئی کے رہنما علیم خان کا کہنا تھا کہ انہوں نے حلقہ این اے 122 کا انتخاب لڑتے ہوئے اپنے اثاثوں کی تمام تر تفصیلات الیکشن کمیشن کو جمع کروائی تھیں. ان کے اثاثوں کی مالیت 381,000 pounds ہے. اگر انہوں نے کوئی کمپنی چھپائی ہے تو ان کے خلاف کاروائی کی جائے.
ایک ایک ایسٹ ڈکلیئرڈ ہے, ایک ایک ایسٹ کی پوری بینک فائنانسنگ کے کاغذات میرے پاس موجود ہیں. جس نے دیکھنے ہو وہ بسم اللہ آ کے دیکھ لے, جس جس کو حساب کرنا ہے آ کے کر لے. میں 381,000 pounds کا ذمہ دار ہوں اور میں اس کا جواب دے ہوں. اب باقی بھی حکمران بتائیں کہ ان کے ایسٹس کتنے ویلیو کے ہیں, کہاں کہاں پہ ہیں, ڈکلیئر کیوں نہیں کیے گئے. اگر میں ڈکلیئر کر سکتا ہوں تو انہوں نے کیوں ڈکلیئر نہیں کیے.
علیم خان کا کہنا ہے کہ پاناما لیکس میں تیسری مرتبہ ان کا نام آنا بے منطق ہے. انہوں نے الزام عائد کیا کہ حکومت اور چند صحافی انہیں سوچے سمجھے منصوبے کے تحت بدنام کر رہے ہیں اور اس مقصد کے لیے وزیراعظم ہاؤس میں میڈیا سیل قائم کیا گیا ہے.
پوری پی ٹی آئی میں سے کیا صرف 2 بندوں کے نام نظر آ رہے ہیں؟ کیوں جہانگیر ترین چپ رہا ہے؟ 154 کے بعد ہی چپ رہا شروع ہوا نا. کیوں علیم خان چپ رہا ہے؟ این اے 122 کے بعد ہی چپ رہا شروع ہوا نا. یہ چپ اس لیے رہے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اصل خطرہ کن سے ہے. تو اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی وجہ سے علیم خان جو ہے وہ چھپ جائے گا, عمران خان کا ساتھ دینے سے پیچھے ہٹ جائے گا, میں عمران خان کا ساتھ کسی صورت نہیں چھوڑوں گا. اور یہ میں حکمرانوں کو بتانا چاہتا ہوں, آپ نیب کا کیس لگوا دیں, میرے مجھے ایف آئی اے میں ڈلوا دیں, مجھے پولیس سے اٹھوا دیں, جیل کروا دیں, میں عمران خان کے ساتھ ہوں اور رہوں گا.
چند ہفتے پہلے ذرائع ابلاغ میں شائع ہونے والی رپورٹس میں یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما علیم خان نے آف شور کمپنی کے ذریعے لندن میں جائیداد خریدی ہے. پریس کانفرنس کے دوران علیم خان نے ان تمام رپورٹس کو بے بنیاد قرار دیا. شمائلہ جعفری, بی بی سی, لاہور.
افغانستان کے شمالی صوبے جوزجان میں افغان فورسز کے آپریشن میں 35 شدت پسند طالبان کے مارے جانے کی خبر ہے. نائب افغان صدر جنرل عبدالرشید دوستم اس آپریشن کی نگرانی کر رہے ہیں. دوسری جانب جنوبی صوبے ہلمند میں طالبان کے 2 گروہوں کے درمیان نئی لڑائی کی خبر ہے. تفصیل کے ساتھ کابل سے سید انور.
افغانستان کے شمالی صوبہ جوزجان میں افغان نائب صدر جنرل عبدالرشید دوستم کی سربراہی میں جاری فوجی آپریشن کے نتیجے میں کم از کم 35 طالبان مارے گئے ہیں۔ صوبہ جوزجان کے گورنر کے ترجمان رضا غوری نے بی بی سی کو بتایا کہ طالبان کے خلاف یہ آپریشن آج صبح شروع ہوا اور اب تک جاری ہے۔ حکام کے مطابق اس آپریشن میں 40 دیگر طالبان زخمی ہوئے ہیں اور 10 دیگر گرفتار ہو چکے ہیں۔ طالبان نے اب تک اس حوالے سے کوئی رد عمل نہیں دکھایا ہے۔ دوسری جانب افغانستان کے جنوبی صوبہ ہلمند میں طالبان کے دو دڑوں ملا اختر منصور اور ملا رسول کے افراد کے درمیان تازہ لڑائی ہوئی ہے۔ صوبہ ہلمند کے پولیس چیف نے کہا ہے کہ ان کے اطلاعات کے مطابق اس لڑائی میں دونوں طرف سے 18 طالبان مارے گئے ہیں۔ ملا رسول گروہ کے نائب عبد المنان نیازی نے بتایا کہ صوبہ ہلمند کے ضلع مارجا میں مقامی لوگ بھی ملا اختر منصور کے خلاف ہو چکے ہیں۔ ہمارے کئی سو افراد ضلع مارجا کے علاقہ ناوا ترخا میں داخل ہو چکے ہیں۔ گزشتہ روز 8 بجے جنگ شروع ہوا۔ ہمارے افراد ملا اختر منصور کے افراد کو علاقے سے باہر کر دیا ہے۔ ضلع مارجا میں مختلف اقوام جیسے بارک زئی، نور زئی، کاکڑ، علی زئی اور اچک زئی ملا منصور کے گروہ کے مخالف ہو چکے ہیں۔ ساتھ ہی آج افغانستان کے وزارت دفاع کے ترجمان نے اعلان کیا کہ افغانستان کے مختلف علاقوں میں نائٹ آپریشن شروع کی گئی ہے اور ان کے بقول طالبان کے خلاف نائٹ آپریشن بہت مفید ثابت ہوئی ہے۔ سعید انور، بی بی سی، کابل۔
بات کریں۔
میرا نام سید شہزاد بخاری ہے، میں دلی پور سے بات کر رہا ہوں۔
گوٹ آزاد سے میں ذوالفقار علی بول بات کر رہا ہوں۔
اپنے مسائل اور رائے کا اظہار کریں۔
پاکستان میں خاص طور پہ دیہی علاقوں میں اور شہروں میں یہ
فراق کے شہر ٹیرس میں اتنے سارے انسانوں کو قتل کرنا بلا شبہ بہت افسوسناک ہے۔
عوام پریشان۔
بی بی سی اردو کے پروگرام آپ کی بات میں۔
ہمارا مطالبہ یہ انسانی حقوق
سے یہ درخواست ہے کہ ہمارے گاؤں کی حالت دیکھیں۔
آپ کی کالز ہر جمعرات کو نشر کی جائیں گی۔
مجھے ایک شکایت ہے کہ بی بی سی
پروگرام کی خبروں میں چاہ رہا تھا کہ وہ نشر ہو جائیں۔
میں بی بی ہمارا ٹول فری نمبر ہے 0800-222-275، جو کہ موبائل فون سے فری نہیں ہے۔ پاکستان سے باہر کے سامعین ہمیں اس نمبر پر فون کر سکتے ہیں 0095-126-111-139۔ یہ نمبر ٹول فری نہیں ہے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ برطانیہ کے یورپی یونین میں رہنے یا نہ رہنے کے سوال پر آئندہ ماہ جون میں ہونے والے ریفرنڈم کے لیے کہیے فریقین نے اپنی مہم کا آغاز کر دیا ہے۔ وزیراعظم برطانیہ ڈیوڈ کیمرون برطانیہ کا یورپی یونین میں رہنا یورپ میں امن و سلامتی کے لیے ضروری سمجھتے ہیں، جبکہ مخالفین کہتے ہیں کہ یورپ میں امن و سلامتی کی ضمانت نیٹو نے دی ہے، نہ کہ یورپی یونین نے۔ نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ نازیہ گلزار کی زبانی۔
برطانیہ کے وزیر اعظم ڈیوڈ کیمرون نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ اگر برطانوی شہری یورپی یونین سے باہر نکلنے کے حق میں ووٹ دیتے ہیں تو اس سے یورپ میں امن خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا،
جو لوگ ہم سے یہ چاہتے ہیں کہ ہم یورپی یونین چھوڑ دیں، ان میں سے چند کھلے عام کہتے ہیں کہ انہیں امید ہے کہ نتیجہ تن یہ آرگنائزیشن بکھر جائے گی۔ میں اسے غیر معمولی سمجھتا ہوں۔ یہ ہمارے مفاد میں کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم یورپ میں قوم پرستی کی بنیاد پر مقابلہ کرنا شروع کر دیں اور تمام ممالک میں موجود برطانوی شہریوں کے لیے اس طرح شرازہ بکھرنے میں شامل ہونا کتنی غیر ذمہ داری کی بات ہوگی۔
وزیر اعظم ڈیوڈ کیمرون کا کہنا ہے کہ یورپی یونین میں رہنا ہی برطانیہ کے مفاد میں ہے، اس سے علیحدگی کبھی بھی سود مند نہیں رہی۔
میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ جب دہشت گرد برطانیہ کی گلیوں میں لوگوں کو مارنے اور زخمی کرنے کی منصوبہ بندی کرتے ہیں تو سیکیورٹی کے لیے تعاون خالص اور نظریاتی خود مختاری کی نسبت کئی زیادہ اہم ہے۔ میں اپنے ملک کو سراب کی بجائے اصل طاقت دینا چاہتا ہوں۔
لندن کے سابق میئر بوریس جانسن برطانیہ کے یورپی یونین سے نکل جانے کے سخت حامی ہیں. وہ اگلے ہفتے یورپی یونین سے برطانیہ کے اخراج کے حق میں مہم چلائیں گے اور تقریر کریں گے. وہ کہتے ہیں کہ یورپی یونین کا حصہ رہنے سے برطانیہ کی خود مختاری سلب ہو رہی ہے. بوریس جانسن کا یہ اقدام وزیر اعظم ڈیوڈ کیمرون کے لیے ایک بڑا دھچکا ہوگا, کیونکہ انہوں نے جانسن سے اپیل کی تھی کہ وہ ان کا ساتھ دیں اور برطانیہ کی یورپی یونین کا حصہ رہنے کے حق میں مہم چلائیں. جبکہ ایم آئی سکس کے سربراہ سر جان سارز نے خبردار کیا ہے کہ یورپی یونین کو چھوڑنا برطانیہ کو غیر محفوظ کر دے گا. جبکہ اس کے رد عمل میں وزارت انصاف کے سیکرٹری نے کہا کہ سر جان بالکل غلط کہہ رہے ہیں. انہوں نے مزید کہا کہ یورپی یونین سے اخراج کا برطانیہ کی تجارت پر کوئی اثر نہیں پڑے گا. انہوں نے کہا کہ ان کا خیال نہیں کہ جرمنی تجارت پر پابندیاں عائد کرے گا جس سے اس کی اپنی برطانیہ میں برآمدات خطرے میں پڑ سکتی ہے. برسلز میں برطانیہ اور یورپی یونین کے رہنماؤں کے درمیان ایک معاہدے پر اتفاق رائے ہوا تھا جس کا مقصد اس ملک کو یورپی یونین چھوڑنے سے روکنا ہے, جس کے بعد برطانوی وزیر اعظم ڈیوڈ کیمرون نے اعلان کیا تھا کہ یورپی یونین کا حصہ رہنے یا اس سے نکل جانے سے متعلق ریفرنڈم رواں سال 23 جون کو کروایا جائے گا.
یہ تھا ہمارے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ جو آپ نے نازیہ گلزار سے سنا. پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے ضلع کوہستان اور اس سے متصل واقع گلگت بلتستان کے قبائل کے مابین دیا میر بھاشا ڈیم کی حدود میں عرصے دراز سے سابق اراضی ملکیت کا تنازع ایک بار پھر سے شدت اختیار کرتا جا رہا ہے, جس سے شاہراہ قراقرم پر ایک کشیدگی کی فضا پیدا ہوئی ہے. پشاور سے رفت اللہ اورکزئی.
علاقے سے ملنے والی اطلاعات کے مطابق کوہستان کے ہربن قبائل نے گزشتہ کئی دنوں سے گلگت بلتستان کے ساتھ واقع سرحدی علاقے میں ایک احتجاجی کیمپ لگایا ہوا ہے جہاں سے شاہراہ قراقرم بھی گزرتی ہے. قبائل کا مطالبہ ہے کہ سرحدی حدود کی تعین کے لیے قائم کی گئی کمیشن کی رپورٹ فوری طور پر شائع کی جائے تاکہ یہ معاملہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کیا جا سکے. مظاہرین نے مطالبہ کیا ہے کہ اگر 15 مئی تک ان کے مطالبات پوری نہیں ہوئے تو اس کے بعد احتجاج کے طور پر شاہراہ قراقرم کو ہر قسم کی ٹریفک کے لیے بند کر دیا جائے گا. تاہم دوسری طرف گلگت بلتستان کے تھور قبائل کا دعویٰ ہے کہ کوہستان کے راستے شمالی علاقہ جات آنے والے ان کے افراد کو ہربن قبائل کی طرف سے گاڑیوں سے اتار کر ان کو زردکوب کیا جاتا ہے اور ان پر دباؤ ڈالا جاتا ہے کہ وہ اس راستے کو استعمال نہ کریں. گزشتہ روز تور قبائل کے مشران نے گلگت بلتستان کے علاقے چلاس میں ڈپٹی کمشنر کے دفتر کے سامنے ایک احتجاجی دھرنا بھی دیا تھا جس میں ہربن قبائل کے بدسلوکی کی سخت الفاظ میں مذمت کی گئی تھی. دھرنے میں تھور قبائل کے 20 کے قریب مشران اور تھور یوتھ آرگنائزیشن کے عہدیداروں نے شرکت کی تھی. مظاہرین نے الزام لگایا کہ کوہستان پولیس کی مدد سے ہربن قبائل روزانہ 3 گھنٹوں تک شاہراہ قراقرم کو ہر قسم کے ٹریفک کے لیے بند کر کے گلگت بلتستان کے لوگوں کو گاڑیوں سے اتار کر ان سے بدتمیزی کرتے ہیں اور ان کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں. گلگت بلتستان حکومت کے ترجمان فیض الفراق نے بی بی سی کو بتایا کہ فریقین کے درمیان جنگ بندی کا معاہدہ ختم ہو چکا ہے, اسی وجہ سے یہ تنازع دوبارہ پیدا ہو گیا ہے. انہوں نے کہا,
گلگت بلتستان اور خیبر پختونخوا کے دو علاقے ہیں, ضلع دیامر تھور کا علاقہ ہے اور دوسری جانب ہے یہ ضلع توشتان کا علاقہ. ان کے درمیان یہ حدود کا تنازع ہے جو گزشتہ 3-4 سالوں سے بڑی شدت اختیار کر گیا ہے. یہاں پہ جو دیامر بادشاہ ڈیم کے بننے کے بعد جو دیامر بادشاہ ڈیم کے ٹربائن لگنے تھے اور جو ٹربائن جس جگہ پہ لگ رہے ہیں اس کا ایک متنازع علاقہ ہے 8 کلومیٹر کا, جس پر دیامر کے لوگوں کا گلگت بلتستان کی حکومت کا دعویٰ ہے کہ یہ جو 8 کلومیٹر کا علاقہ ہے جہاں دیامر بادشاہ ڈیم کے ٹربائن لگنے ہیں وہ گلگت بلتستان کا علاقہ ہے. جبکہ دیامر ڈیم کے تعمیر کے بعد 2012 کے بعد کوہستان کا علاقہ ہے ہربن, ہربن کے لوگوں نے اس علاقے پر دھاوا بولا اور انہوں نے کہا کہ 8 کلومیٹر کا علاقہ ہمارا ہے, دیامر کا نہیں ہے. اس کے بعد یہ تنازع شدت اختیار کر گیا اور آج سے 3 سال قبل یہاں پہ کوہستان اور دیامر کے لوگوں کے درمیان خونریز تصادم ہوا. اس کے بعد پھر درمیان میں وفاقی حکومت نے اور گلگت بلتستان کی حکومت کے کہنے پر ون رکنی باؤنڈری کمیشن یہاں پہ کنسٹیٹیوٹ کیا گیا اور اس کمیشن کو 6 ماہ کا ٹائم پیریڈ دیا گیا, جبکہ کمیشن 6 ماہ تک اپنی رپورٹ سبمٹ کرنے میں ناکام رہی.
ادھر دوسری طرف کوہستان سے مسلم لیگ نون کے رکن صوبائی اسمبلی عبدالستار خان نے تھور قبائل کی طرف سے لگائے جانے والے تمام الزامات کو مسترد کر دیا ہے. انہوں نے بی بی سی سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہربن قبائل نے کسی جگہ نہ تو شاہراہ قراقرم کو بند کیا ہے اور نہ اس کا ارادہ رکھتے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہر بن قبائل پرامن احتجاج کر رہے ہیں اور ان کا مطالبہ ہے کہ سرحدی حدود کے تعین کے لیے قائم ایک رکنی کمیشن کی رپورٹ فوری طور پر شائع کی جائے تاکہ یہ معاملہ ہمیشہ کے لیے حل ہو جائے۔ خیال رہے کہ دیامر باشا ڈیم کے حدود میں واقع گنڈولا نالا کا علاقہ تقریباً 8 کلومیٹر پر مشتمل ہے، جس پر کوہستان کے ہربن اور دیامیر کے تور قبائل کا دعویٰ ہے کہ یہ اراضی ان کی ملکیت ہے۔ 2 سال پہلے اس اراضی پر قبائلی تصادم بھی ہوا تھا، جس میں دونوں جانب سے 5 افراد ہلاک اور 6 زخمی ہوئے تھے۔ تاہم بعد میں حکومت اور مقامی جرگوں کی جانب سے فریقین کے درمیان ایک جنگ بندی بھی کرائی گئی اور اس متنازع علاقے کو کچھ وقت کے لیے سیکیورٹی فورسز کے حوالے کیا گیا تھا۔ یہ امر بھی اہم ہے کہ دیامر باشا ڈیم کا منصوبہ 2020 تک مکمل کر لیا جائے گا۔ بتایا جاتا ہے کہ جس کسی فریق کے حصے میں متنازع اراضی آئے گی ان کو حکومت کی جانب سے باہری معاوضہ ملنے کا امکان ہے۔ رفت اللہ اورگزئی، بی بی سی، پشاور۔
ڈگری ہوتی ہے خواہ وہ اصلی ہو یا جعلی، یہ جملہ پاکستان میں خاصا مشہور ہوا تھا، لیکن اس کا کیا کیجیے کہ اب یہ بھارت میں بھی عام ہو رہا ہے۔ پس منظر یہ ہے کہ بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی کے سلسلے میں پوچھا جا رہا ہے کہ انہوں نے کتنا پڑھا، کہاں سے پڑھا، ڈگری کہاں ہے، اور اس سوال پر ملک میں ایک سیاسی جنگ سی ہے۔ دہلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال کا دعویٰ ہے کہ وزیر اعظم کی ڈگریوں میں کچھ گھپلا ہے۔ جواب میں وفاقی حکومت نے ان کی بی اے کی ڈگری اور مارک شیٹ آج میڈیا کے سامنے پیش کی۔ پھر کیا ہوا؟ تفصیل کے ساتھ دہلی سے سہیل علی۔
اس تنازع کی شروعات عام آدمی پارٹی کے رہنما اروند کیجریوال نے کی تھی، جن کا دعویٰ تھا کہ انہوں نے دلی یونیورسٹی سے وزیر اعظم نریندر مودی کی بی اے کی ڈگری کی تفصیلات معلوم کی تھیں، لیکن یونیورسٹی نے یہ معلومات فراہم کرنے سے انکار کر دیا۔ اروند کیجریوال کا دعویٰ ہے کہ وزیر اعظم کبھی دلی یونیورسٹی کے طالب علم نہیں رہے، اور اگر انہوں نے گریجویشن ہی نہیں کیا تو پھر گجرات میں انہیں ایم اے میں داخلہ کیسے ملا؟ کئی روز سے جاری لفظوں کی جنگ کے بعد آج دلی میں بی جے پی نے ایک پریس کانفرنس میں نریندر مودی کی بی اے کی ڈگری اور مارک شیٹ میڈیا کے سامنے پیش کی۔ پریس کانفرنس سے وزیر خزانہ ارون جیٹلی اور پارٹی کے صدر امت شاہ نے خطاب کیا۔
شری کیجریوال نے نہ کیول سارجنک جیون کا سر گرایا ہے، دنیا میں دیش کا نام، جس کو کہہ سکتے ہیں بدنامی دینے کا بھی ایک بہت بڑا پاپ کیا ہے، اور میں مانگ کرتا ہوں کہ کیجریوال جی نے دیش اور دنیا کی دونوں کی معافی مانگنی چاہیے۔ جب آپ کے پاس کوئی پختہ ثبوت نہیں تھے کہ ڈگری آپ فرضی ہیں، تو اتنا بڑا سوال آپ نے کیسے کھڑا کر دیا؟
لیکن اس کے کچھ ہی دیر بعد عام آدمی پارٹی کے سینئر لیڈر اور سابق صحافی آشوتوش نے دعویٰ کیا کہ ڈگری اور مارک شیٹ کی تفصیلات میں تضاد ہے۔
اس مارک شیٹ کو بہت غور سے دیکھیے گا، اس میں لکھا ہوا ہے 1977، یہ 1977 کی مارک شیٹ ہے، اور یہ ہے ڈگری۔ اس ڈگری میں کیا سال لکھا گیا؟ 1978۔ اور دیکھیے مزیدار بات، مارک شیٹ میں نام لکھا ہوا نریندر کمار دامودر داس مودی، اور اس ڈگری میں لکھا ہوا ہے نریندر دامودر داس مودی۔ یہ مارک شیٹ 1977 کی ہے اور ڈگری 1978 کی ہے۔ کبھی ایسا ہوا ہے کیا دو بی اے کر لیے کیا انہوں نے؟
وزیر خزانہ ارون جیٹلی نے پہلے ہی اروند کیجریوال کے خلاف حتق عزت کا ایک مقدمہ قائم کر رکھا ہے۔ زیادہ امکان یہ ہے کہ یہ تنازع بھی جلدی ہی عدالت میں پہنچ جائے گا، لیکن تب تک اس گرم انتخابی ماحول میں یہ جنگ جاری رہے گی۔ سہیل حلیم، بی بی سی، دلی۔
کچھ لمحات میسر آئے ہیں، میں اپنی ویب سائٹ bbcurdu.com پر آیا ہوں دیکھنے کے لیے کہ اس وقت کس خبر سے 24 گھنٹے جاگتی رہتی ہے ویب سائٹ، خبر آئی نہیں کہ فوراً سے پیشتر اس پہ تفصیل آ جاتی ہے۔ تو اس وقت تو یہ لیڈ کر رہے ہیں دنیا پاناما لیکس کی دوسری قسط کے لیے تیار ہے، جس کی تفصیل اور احوال آپ نے فراز ہاشمی اور رپورٹ کے ساتھ بھی سنا، اور یہ پہلے نمبر پر ہے خبر۔ اور دوسرے نمبر پر ہے وزیر اعظم نہیں آتے تو سینٹ سے واک آؤٹ کریں گے، واک آؤٹ ہوگا، اس کی تفصیل بھی آپ نے سنی۔ اور پھر تیسرے نمبر پہ خبر چل رہی ہے میرے تمام اساسے ڈکلیئر ہیں، اس میں علیم خان کی گفتگو اور ان کے صوتی کلپس کے ساتھ آپ نے رپورٹ سن بھی لی جو سمیلہ جعفری نے کی تھی، لیکن آپ سب سے زیادہ پڑھ رہے ہیں اس وقت bbcurdu.com پر لتا کی خواہش پر رکشے پر غلاف ڈال دیا۔ لتا جی نے ایک رکشے والے کو گاتے ہوئے سنا تھا, پھر کہا تھا کہ بھیا کیا اپنا وقت ضائع کر رہا ہوں. موصوف نے رکشے کو تو غلاف چڑھا دیا, اور اب گائکی کے میدان میں دیکھیے گا اس پر اس لیے کہ خاصے آ تو رہے نا آپ لوگ. پھر ایک خبر ہے ریت کے کاروبار کے سلسلے میں. دنیا بھر میں ریت کا کارپوریٹ کاروبار, پتہ ہے نا اس کاروبار کے بارے میں. فرعون مصر کے زمانے میں اور انبیاء کے زمانے میں اس دور کے ریت مفت تھی, آج کل یہ دھندہ اربوں کا ہے. سربین یہاں اختتام کو پہنچا. اس کے ایڈیٹر تھے جعفر رضوی, پروڈیوسر ایمن خواجہ, اسٹوڈیو مینیجر اسلام آباد سے عامر صدیق, اور لندن سے سوزین لینن. تو میں اجازت چاہوں گا, سربین سننے کا شکریہ. آخر میں خاص خاص خبروں کی سرخیاں سنیے عبداللہ فاروقی سے.
پاکستان میں ایک غیر قانونی مذہبی گروہ کا ثالثی کا عدالتی نظام لاہور, اسلام آباد اور دیگر بڑے شہروں میں چلایا جا رہا ہے, لیکن حکومت کا کہنا ہے کہ اس کا نوٹس لے لیا گیا ہے اور تفتیش کی جا رہی ہے. فرانس کی حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ ملک بھر میں ایسے مراکز قائم کیے جائیں گے جن میں شدت پسندی کی جانب مائل لوگوں کا علاج کیا جائے گا اور انہیں جہادی گروپوں میں شامل ہونے سے روکا جائے گا. شام میں جنگ بندی ختم ہونے سے چند گھنٹوں قبل امریکہ اور روس نے وعدہ کیا ہے کہ وہ برسر پیکار گروہوں کو آمادہ کریں گے کہ وہ جنگ بندی کو جاری رکھیں اور اس کا دائرہ پورے شام تک پھیلا دیں. عراقی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے ایسی تنصیبات کا پتہ لگایا ہے جسے نام نہاد دولت اسلامیہ کیمیائی ہتھیاروں کی تیاری کے لیے استعمال کرتی رہی ہے. اور تھائی لینڈ میں 3000 طلبہ کو میڈیکل کا انٹرنس ٹیسٹ دوبارہ دینا پڑے گا کیونکہ یونیورسٹی نے نقل کرنے کے جدید نظام کا پتہ لگا لیا ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.